صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي بالله صدق الله العلي العظيم۔ سورہ قریش کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مدنی چلے کے ناظرین، آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ تفسیر سیاد الجنان کے اندر ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں بے شمار اور بے حساب ہیں، اور ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں دو سفروں کی طرف رغبت دلائی ہے اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی ہے۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالی کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا، اور کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جزام کے مرد سے امن دیا گیا ہے اور ان کے شہر میں انہیں جزام کا مرد نہیں ہوگا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی گئی ہے. مدنی چلے کے ناظرین, قبیلہ قریش, اس کے بارے میں بھی کچھ جو ہے وہ سماعت فرمائیے. قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں جناب سید المرسلین, خاتم النبیین, صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسارت ہوئی. اور اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اباؤ اجداد میں ایک با کمال ہستی فہر بن مالک ہیں. ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے. یہ قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اور چونکہ یہ اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے, اسی لیے تمام عرب والے انہیں قریش کے لقب سے پکارنے لگے. سبحان اللہ, یہ قبیلہ قریش, یہ بڑی عظمتوں اور بڑی رفعتوں والا یہ قبیلہ ہے. اور اس کی رفعت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں اور پھر اس قبیلے کی عظیم شاخ بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور نور قرآن سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. یہ وہ صورتیں ہیں, آخری 10 صورتیں کہ جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں. تو ان کا ترجمہ بھی اور ان کا کچھ تفسیری بیک گراؤنڈ بھی اگر انسان کے ذہن میں ہو تو ایک تو اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے جب اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ, چونکہ ایک معنی اور اس کا مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو تلاوت کرتے ہوئے ایک توجہ, ایک انہماک, ایک کنسنٹریشن نماز کے اندر ملے گی, جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چلے کے ناظرین, آج کے ہمارے سلسلے کے پرٹیکولر موضوع کی طرف آتے ہیں, اللہ کی رحمت سے دور کون. یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان الدنیا والآخرہ ہے, اس کی صفت رحیم ہونا ہے, نہایت مہربان رحم والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانے والا ہے. لیکن مدنی چلے کے ناظرین یاد رکھیے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں, جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, وہ لوگ بھی ہیں. اور وہ لوگ دور کیوں ہوئے؟ وہ اپنی بری صفات, اپنی جو ان کی نیگیٹو جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, ان کے جو نیگیٹو کام تھے, ان کی بنیاد پر یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. مدنی چلے کے ناظرین, آج ہم انہی کی بات کریں گے کہ وہ کون سی نیگیٹو خصوصیات ہیں کہ جن کی بنا پر بندہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے, اسی کو لے کر کے ہم کنٹینیو کریں گے. اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہر اس کام سے پناہ مانگتے ہیں جو اس کی رحمت سے دور کرنے والا ہو. مالک ہمارے اوپر رحمت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچائے. ہم ان کاموں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر حدیث پاک میں لعنت بھی آئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مضمون کیا ہے, مفہوم کیا ہے. بہرحال آئیے ابھی آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ. احمد بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟
سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام ہے, زہ عزت و اعتلاء محمد.
اللہ 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 سبحان اللہ.
اے عرش حق زیر پائے
محمد. سبحان اللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. زہ عزت و اعتلاء محمد. زہ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ عرش ان کا پلک پرش ان کا. مکہ عرش ان کا پلک پرش ان کا. ملک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے گئے دو عالم. خدا کی رضا چاہتے گئے دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. عجب کیا اگر رحم فرما ہم پر. عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر. خدا محمد برائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم صلى الله عليه وسلم دم نزعہ جاری ہو میری زبان پر دم نزعہ جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قربان بان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقائے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائیں محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بڑھ کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سہے عزت و اعتلائے محمد کے ہے عرش حق سے رپائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کلام کا ایک اور شعر بھی ہے کہ عصائے کریم مجدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد.
عصائے کریم مجدہائے غضب تھا عصائے کریم اجدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا زبردست کلام ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اس کے اشعار ہیں. اور یہ چھوٹی بہر کا کلام ہے. چھوٹی بہر کے اندر کلام لکھنا یہ استاد لوگوں کا ہی کام ہے. اور ہر بندہ چھوٹی بہر میں کلام یہ نہیں لکھ سکتا. جیسے سچی بات سکھاتے یہ ہیں, یہ بھی مطلب چھوٹی بہر والا کلام ہے. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بس یہ حضور کی محبت کا جو یہ انداز ہے, فیضان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہماری اولاد کو بھی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چلے کے ناظرین, اللہ کی رحمت سے دور کون, یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے. اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد تاری مدنی دامت قدم القدسیہ خصوصی طور پر شریک ہیں. تو رکن شورا سے ہی جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صاحب, ایک سب سے پہلا کوشچن جب میں نے یہ موضوع رکھا, ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک پورا مطلب ایک سلسلہ کار ہے کہ کیوں رکھا, کیا کیسے رکھا. تو پہلا کوشچن جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ موضوع دیکھ کر ناظرین کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ اللہ کی رحمت تو بے شمار ہے, بے حساب ہے, بے کتاب ہے, اور اس کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا دور ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے بھی کوئی دور ہو سکتا ہے؟ یہ اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے تو کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ سوال پیدا ہونا تو درست ہی ہے, کیونکہ اللہ پاک کی رحمت تو بہت وسیع ہے, اس کے غضب پر حاوی ہے.
جی,
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر بھی کیا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم بھی ارشاد فرمایا.
جی,
لا تقنطوا من رحمت اللہ.
جی,
لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہیں گے. اچھا, اس میں جو ہے وہ ان کا اپنا قصور ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ محروم ہے. اللہ پاک کی رحمت جیسے بارش ہے.
جی,
بارش تو برستی ہے اور یکساں برس رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ بارش میں نہیں آتا, اس کا اثر نہیں لے رہا ہوتا, تو یہ اس بارش سے جو ہے وہ سردیوں میں تو ویسے ہی بچنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر جو ہے وہ گرمی ہے اور وہ بارش میں جو ہے نہانا چاہتا ہے تو پھر بارش میں آنا پڑے گا. تو یوں اگر جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت تو برس رہی ہے, ہم اس کو رحمت پانے, اس رحمت کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا, اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا, دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا, تو وہ اللہ پاک کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے.
ٹھیک,
دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے. اور اس کی جو محرومی ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر کوئی اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہوگا، اور جو دین اسلام کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان ہے اس پر اللہ پاک کی رحمت ضرور ہے۔ البتہ اگر مسلمان بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو چند گناہ ایسے ہیں کہ جس پر جو ہے وہ رحمت سے محرومی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے، جسے ہم علماء نے جو ہے وہ اس پر بات چیت کی، گفتگو ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، جو ایک علمی گفتگو ہوتی ہے، علمی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں سے ایک بنیادی بات یہ تھی کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے اور صغیرہ گناہ کون سا ہے،
ٹھیک،
اور اس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن و حدیث کے اندر لعنت کا لفظ آیا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے محرومی کا لفظ آیا ہے، تو اس کو کبیرہ کہیں گے۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ کی ایک تعریف ہے۔
صحیح،
تو معلوم ہوا کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ کبیرہ گناہ کہ جو شخص کرنے والا ہوگا، کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہوگا، کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔
اللہ،
اور امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ اپنی جگہ،
صحیح،
لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر کرے گا تو یہ بھی کبیرہ ہو جائے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے، اور ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ جو ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہ یہ کر کیا رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے، ہے دونوں اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی کرنا یہ تو اللہ پاک کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ البتہ گناہ کی جو ہے وہ اپنا اپنا درجہ کہہ لیں تو ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر جو ہے وہ لعنت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ پاک سے، اللہ پاک کی رحمت سے محرومی کا ذکر کیا گیا، اس کو کبیرہ گناہ کہیں گے۔ تو واقعی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہوں گے یا ہو سکتے ہیں، تو بالکل ہو سکتے ہیں اور محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کی رحمتوں سے، اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ رکھے۔
آمین آمین آمین۔ درست فرمایا آپ نے۔ یہاں مدنی چلے کے ناظرین ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ کام کرنے پر اللہ اور اس کے رسول نے ان کام کرنے والوں پر جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر رسول اللہ کی لعنت ہو، ان پر فرشتوں کی جو ہے وہ لعنت ہو۔ عدنان میں کچھ اس مضمون کو بیان کریں کہ جب کہا جائے جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ عام طور پر بولا جاتا ہے بھی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب جب لعنت کی نسبت کی جائے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے بندے پر، فلاں فلاں جو ذکر فرمایا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص خیر سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا۔ اصل میں لعنت کہتے ہیں دور کر دینے کو، بھگا دینے کو اپنے آپ سے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے،
صحیح،
اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور کسی بندہ مومن مسلمان کے متعلق تو اچھا، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب جو نسبت ہے، اور جب کسی بندے کے متعلق ہو کہ فلاں نے فلاں پر لعنت کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے،
ٹھیک،
اور یہ کسی بندہ مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر یوں کہے کہ تم پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو، کسی شخص سے معین، کسی فرد، کسی آدمی کو متعین کر کے، معین کر کے یہ کہا جائے کہ فلاں پر لعنت ہو۔ اس پر حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی اور ڈرایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے، ایسے مسلمان پر جو لعنت کا حقدار نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے، یعنی یہ شخص جو ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یوں ہمارے معاشرے کے اندر ایک، یعنی اس موضوع کے یوں کہہ لیں کہ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ لوگ جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں کسی سے،
لعنت ملامت بھی استعمال کرتے ہیں،
لعنت ملامت بھی استعمال ہوتا ہے،
لعنت بھی نہیں لکھ لعنت، تغفر اللہ، یعنی ایسا لفظ بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے جو اس سے بھی زیادہ شدید ہے. ایک صرف لعنت کر رہا ہے اور ایک لاکھ لعنت، یعنی لاکھ لعنتیں ہوں اس پر، تو یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ وعید ہے اس کی، یعنی اس کی جو ہے وہ برائی بڑھ جاتی ہے.
جی ہاں جی. یہ یہاں ایک اور بات بھی سر، اب بات چل ہی نکلی ہے، عدنان بھائی نے ایک دوسرا اس کا لے لیا ابھی سے اس کو، تو ابھی ہم اس کو کلیئر بھی کر دیں. یہ لوگوں نے لفظ لعنت ہے نا، کسی کو لعنت دینا، لعنت کسی پر ڈالنا، اس کو مذاق ہی بنا لیا کہ تم پر لعنت ہو، تمہارے باپ پر لعنت ہو، اب اس کو کیوں کر رہے ہیں اور اس پر لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے، پھر یہ لعنت کرنے والا جو طبقہ ہے یہ عجیب ہی ان کا معاملہ ہے، یہ ان کو اگر روڈ پر ہیں تو کوئی رستہ نہیں دے رہا تو اس کو بھی لعنتیں دے رہے ہیں، مائیں جو ہے وہ بچوں کو لعنتیں دے رہی ہیں، اور جو مطلب کوئی اس طرح جانوروں کو لوگ جو ہے وہ لعنتیں دے رہے ہیں. اس پر بھی کچھ جو ہے روشنی ڈالیں.
دیکھیں جیسے جو ہے وہ آپ نے ایک اہم موضوع پر جو ہے وہ ایک بات کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول عزوجل وجل جلالہ کی طرف سے کوئی وعید بیان ہو، اور ایک ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر جو ہے وہ ایسی بڑی بات کہہ دینا. اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یعنی لعنت یہ بھی گالی ہے، یعنی جو ہے وہ کسی کو لعنت دینا. مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا.
صحیح.
تو مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ یہ کسی پر لعنت نہیں کرے گا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کوئی معمولی بات بھی ہو تو لعنت کی جاتی ہے، اور اس کی جو سنگینی ہے، جو اس کے نقصانات ہیں، وہ لوگوں کے پیش نظر نہیں ہوتے. جیسا کہ ایک وعید تو جو ہے وہ عدنان بھائی نے بھی ذکر کی
جی.
کہ جو اگر وہ مستحق نہیں ہے، اور عمومی طور پر مستحق نہیں ہوتے، یعنی مستحق تو وہی ہے کہ جس پر قرآن و حدیث
جی.
کی جو ہے وہ کوئی دلیل موجود ہے.
ٹھیک.
اور یہ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر کسی بچے نے ہی کوئی شرارت کر دی ہے تو اچھا ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتی لانتی.
ہاں جی.
اور پھر جو ہے وہ یعنی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ رسول قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی اور ہم نے کسی کو لعنتی قرار دے دیا، اپنے مزاج کے خلاف جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا. تو یہ تربیت کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس گناہ کی سنگینی سے آگاہی نہ ہونا، علم نہ ہونا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو آج مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لعنت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لعنت کرنا خود جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہو جانا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اس بات سے اپنی زبان، اگر کسی کا، بعض لوگوں کا تو تقیہ کلام بن جاتا ہے، جیسے قسم جو ہے وہ بعض لوگوں کا جو ہے وہ تقیہ کلام بن جاتا ہے. ہاں، ہر بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں قسم، قسم سے یہ میں کہہ رہا ہوں، قسم سے یہ کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح جو ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لعنت ان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے ہر دو چار باتوں کے بعد. اچھا، پھر گالی بھی ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ تقیہ کلام بن جاتا ہے کہ بات بات پر جو ہے بہن کی گالی دے رہے ہوتی ہیں، معاذ اللہ. حالانکہ یہ کیسی جو ہے وہ سخت بات ہے کہ جو ہے وہ کسی کی بہن کے بارے میں جو ہے ایسی بات کی جائے. اچھا، اس پر ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں بک کیا رہا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں، اور وہ اتنی سنگین بات ہوتی ہے گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ زبان اور اس کی جو گفتگو ہے اس پر بھی کوئی احکام مرتب ہوتے ہیں.
صحیح.
تو وہی نا، جو زبان سے بولیں گے تو ہوگا نا. آدمی یہ کہے کہ میں زبان سے بولتا بھی رہوں اور مجھ پر کچھ ہو بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اب آپ دیکھیں، یہ بتائیں، آپ جیسے ماں کو بھی سمجھا رہے ہیں، باپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، بچوں پہ لعنت ملامت نہ کی جائے، بچوں کو لعنتیں جو ہے وہ نہ دی جائیں، ماں بچے کو لعنت نہ بولے. اب ایک بچہ ہے جس نے ناک میں دھواں دیا ہوا ہے، آرام سے بیٹھ نہیں رہا، کام کر نہیں رہا، برتن توڑ رہا ہے، چیزیں پھینک رہا ہے، مطلب اور اچھل کود مطلب مچا رکھی ہے، اور پورے گھر کو جو ہے وہ سر پہ اٹھایا ہے، اب اس کو لعنتیں بھی نہ دے تو اور کیا کریں اس کو؟
دیکھیے،
لعنتوں والے کام کرے گا تو لعنت ہی کھائے گا.
استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے. اور اگر کسی کا یہ ذہن ہے تو اسے استغفر اللہ ضرور کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ ذہن بن گیا ہے. بچے تو ان کے اپنے ہی ہیں، بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. اچھا، بچوں پر بھی یہ کیفیت ہر وقت تاری تھوڑی رہتی ہے کہ وہ چیزیں توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت تاری ہوتی ہے نا، یا تو وہ لاڈ میں آ کے ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم نہ دیں تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ تیل اٹھا لیں گے، ابھی میں گرا دوں گا، ابھی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ میں یہ چیز توڑ دوں گا، اور توڑ بھی دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جو نقصان کرتے ہیں بچے، اور پھر اپنی ماں سے بالخصوص جو ہے وہ مار بھی کھاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا کرتا بھی ہے تو دیکھیں کہ یہ کر کیوں رہا ہے. تو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اسے پکڑ لیا جائے. چیزیں جو ہیں وہ امیر علیہ سنت نے ایک دفعہ بڑی اچھی ترغیب دلائی کہ آپ چیزیں ایسی قیمتی چیزیں رکھتے کیوں ہیں کہ جو بچے توڑ دیں. بچوں نے تو یہ کام کرنا ہی ہے جو ہوئے جو بچے. اچھا پھر ایسے ہوتا ہے کہ مائیں جب اپنے بچے بچہ شرارت کرے گا بچے کو ایک پڑے گی اس کے بعد مائیں اسے پیار کر رہی ہوگی میرا بیٹا میرا لال. یا باپ اگر ہے اور ماں نے مارا ہے تو باپ جو ہے اپنے بچے کو پکڑ لے گا ہاں تمہیں مار پڑی ہے کیوں پڑی ہے یوں اسے بہلاوا دے گا. تو بچہ جب اسے کہتے ہیں موج میں آ جانا. تو اگر ایک لفظ کہا جاتا ہے موج میں آ گیا تو اگر بچہ واقعی موج میں آ جائے تو پھر اسے پکڑ لینا چاہیے اسے کسی اور کام میں لگا دینا چاہیے اس کی جو ہے وہ کوئی من پسند
موج کو ڈائیورٹ کر دیں اس کی.
ہاں اس کی کوئی من پسند چیز اس کے ہاتھ میں دے دیں
صحیح.
یا پھر جو ہے وہ باپ جو ہے اسے لے کر باہر ذرا نکل جائے. تو یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے. لعنت ملامت کرنا یہ اس کا صرف حل نہیں ہے.
حل نہیں ہے اور یہ ماں باپ کو بالکل بھی یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے. یاد رکھیں یہ بچہ سیکھ رہا ہے. آج گھر میں بچے کو یہ کچھ بول رہے ہیں صرف لعنتی پر ہی جو ہے نا وہ بریک نہیں لگتی بلکہ اور بھی بہت کچھ مائیں بچوں کو بول رہی ہوتی ہیں حرامی بول رہی ہوتی ہیں الیاذ باللہ اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا اللہ بچائے ان چیزوں سے. تو یہ جو آپ بول رہے ہیں نا آپ اپنے بچے کو سبق دے رہے ہیں کہ بیٹا کل جب تم نے باہر جانا ہے اور پھر تم نے بھی لوگوں کو جا کے یہی چیزیں جو ہے وہ بتانی ہیں. وہ ایک کسی زمانے میں ایک تصویر مجھے کسی نے بھیجی اس میں یہ تھا کہ یعنی بڑا فلسفہ تھا اور میں تو اس فلسفے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. تو بہرحال اس میں ایک بات یہ تھی کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تو آپ جو بچے کو جو ہے وہ سکھا رہے ہیں تو کل جب یہ بچہ باہر جائے گا تو پھر جو اس کے اندر ہوگا یہ وہی بتائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں پر بھی ایک ٹیگ لگ جائے گا. مطلب ڈھائی تین چار سال کا بچہ جو ہے یہ سیکھ رہا ہے تو عمومی طور پہ اس سال اس عمر کے بچے اکثر اور اکثر گھر پر ہی رہتے ہیں زیادہ تر گھر پر ہی رہتے ہیں. اب گھر میں یہی سن رہا ہے تو پھر آگے اس نے بولنا بھی یہی ہے کہ وہ رحمت کے پھول نہیں اس کے جو ہے لبوں سے جھڑیں گے بلکہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے اور پھر یہ کدھر کدھر جا سکتے ہیں کس طرح کے الفاظ یہ پھر اگلی بات ہے. تو یہ مہربانی کریں ماں باپ بھی اس طرح کا انداز اپنے بچوں کے ساتھ نہ اپنائیں. لعنت ملامت اور اس طرح سے کرنا یہ اچھی بات نہیں. غصہ فرسٹریشن کا کیا کریں سر اب یہ تو چلیں ہم تو ذہن تو دے رہے ہیں کہ بھائی چلیں یہ کام آپ نہ کریں گالیاں بچوں کو نہ دیں لعنت ملامت ان کو جو ہے وہ آپ نہ کریں لعنتیں نہ دیں ان کو. اب فرسٹریشن جو ایک بندے میں آ جاتی ہے نا کہ بندہ غصہ ایک آ گیا ہے اب اس کس کا حل کیا کریں اس کو بھی تو کہیں نکالنا نا.
دیکھیں غصہ جو ہے وہ بھی ایک کیفیت کے ہیجان یعنی کیفیت کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جانے کا نام ہے. تو اگر ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں گے تو پھر غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ذرا غور فرمائیں کہ گھر میں جو ہے وہ مائیں ہوتی ہیں یا باپ بھی اگر گھر میں ہے تو اس کو کتنی دفعہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یعنی کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے کیونکہ بچے حرکتیں ہی ایسے کرتے ہیں اپنے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ماں نے جو ہے وہ صفائی ستھرائی کی اور اتنی دیر میں جو ہے وہ آئیں گے جو چیزیں کھانے کے لیے چیز کہتے ہیں نا اس کو جو بازار کی چیزیں ہوتی ہیں اور ریپر جو ہے ایسے ہی پھینک دیں گے بچے. اب ان کو 100 دفعہ سمجھائیں کہ ایسا نہیں کرنا لیکن انہوں نے بچے ہیں نا اس لیے وہ ضرور یوں کریں گے. اب اگر کوئی بچہ ایسا کرتا ہے تو کہیں گے کہ بیٹا یہ اٹھا کر جو ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈال دو. یوں ان کو بار بار سمجھانا پڑے گا. ہم عام طور پر غصے میں آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے تمہیں 1,000,000 دفعہ سمجھایا ہے یعنی بہت دفعہ سمجھایا تو سمجھتے ہی نہیں ہے. تو بچہ ہے نا اس کو ہم بار بار سمجھائیں گے تو پھر وہ سمجھے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ پہلے سے تیاری کی جائے کہ جب مجھے غصہ آنا ہے تو میں نے لعنت ملامت والے الفاظ نہیں استعمال کرنے اپنے بچوں کو شدید نہیں مارنا اور یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو یوں پہلے سے تیاری کریں گے تو پھر غصے کا علاج ہو سکے گا
مدینہ مدینہ.
ورنہ جو ہے جو پہلے سے تیاری نہیں ہوگی نا تو پھر ایک دم سے جب غصہ آئے گا تیاری نہیں ہے نا کہ غصہ آنا تو میں نے جو ہے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے تو بعد میں پھر ہمیں بہت بعض اوقات تو غصے کا اظہار اتنا شدید ہوتا ہے سلمان بھائی کہ آدمی جو ہے بعد میں پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے غصے کو کیوں نافذ کر دیا. بعض اوقات تو ہاتھوں ہاتھ اس کی اپنی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اپنے اعضاء جو ہیں وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات لال پیلے نہ بھی ہوں تو اس دوسرے سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر اس کی اپنی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنے غصے کو بہرحال جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. گھر میں غصہ کریں گے تو جو ہے وہ بچوں کی تربیت پر اثر پڑے گا, اپنی جان پر اثر پڑے گا. اگر اپنے محکمے کے اندر کریں گے تو آپ اپنی جاب سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ غصے پر بہرحال کنٹرول کرنا پڑے گا.
مدینہ مدینہ, درست فرمایا ماشاء اللہ. چلیں جی عمل کریں, غصہ پی لیں, غصہ پی لیں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں گے تو انشاءاللہ لا تغرب ولک الجنہ, غصہ نہیں کرو تمہارے لیے جنت ہے, اس کا فیضان ملے گا انشاءاللہ. عدنان بھی وہ جو موضوع آپ نے شروع کیا تھا اس کو میں کہ چلو کنکلوڈ کریں پھر.
بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ایک وعید تو وہ ہے, دوسری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن المؤمنی کا قتل ہی, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا مومن کو لعنت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اسے قتل کر دینا. تو یوں بندہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر یوں نام لے کر اسے معین کر کے لعنت کرے. ہاں بعض ایسی برائیاں ہیں کہ جن کے متعلق مطلقاً کسی کا نام لے کر نہیں بلکہ اس برائی کے کرنے والے افراد پر, قرآن مجید میں بھی جیسے لعنت کی گئی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ موجود ہیں, لوگ لعنت اللہ علی الکاذبین بھی کہہ دیتے ہیں لیکن قرآن مجید میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہی ہے. تو اب جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, اس میں کسی شخص کو کسی فرد کو معین نہیں کیا گیا, لیکن ہمارے معاشرے میں تو دو آدمی بات کر رہے ہیں تو اب ایک دوسرے کو اس طرح کے کلمات کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. بندہ مومن کا قتل جیسے کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ لعنت کرنا کسی مسلمان پر یہ بھی کسی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. بعض اعمال وہ ہیں جیسے قبلہ رکن شورا نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہمیں, بارش ہو اور بندہ جو ہے وہ اس میں آتا نہیں ہے, ایسے اسباب اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ جیسے بارش کی رحمت جو اللہ تبارک تعالی کی رحمت ہے اس سے محروم رہتا ہے, ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی شخص اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں گناہوں کی چھتری ہے اور وہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت جو ہر وقت مخلوق پر نازل ہو رہی ہے, اس نے گناہوں کی چھتری اپنے سر پر کی ہوئی ہے جو رب کی رحمت کو روک رہی ہے. اگر وہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے حصہ پانا چاہتا ہے تو اسے اس گناہوں کی چھتری کو ہٹانا پڑے گا تاکہ رب کی رحمت اس پر اترے, اس پر نازل ہو. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو ذکر فرمایا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جیسے شراب نوشی کرنے والا شخص ہے, شراب کو اٹھانے والا ہے, شراب دینے والا ہے, اس کام کے اندر مدد کرنے والا ہے,
خریدنے
والا, بیچنے والا, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں, اللہ تبارک تعالی کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اسی طرح وہ لوگ کہ جو اپنی رشتہ داریاں, جو ذی رحم ہیں, صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں, جو انہیں ختم کرنے والے ہیں, اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر,
جی جی,
چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس کی چپکلش میں کچھ ناچاکی ہو جائے, کچھ اونچ نیچ ہو جائے, گفتگو میں کچھ انداز آگے پیچھے ہو جائے, تو اس پر بھی لوگ جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی, فرمایا وہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, ایسے لوگ کہ جو قطع رحم کرتے ہیں, فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, یہ اللہ تبارک تعالی کی لعنت کے مستحق لوگ ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں بھی غور کرنا چاہیے, وہ چیزیں کہ جو بندے کو اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے دور کرنے کا سبب ہے, ہمیں انہیں دور کرنا چاہیے اپنے آپ سے. اور جو رحمت اللہ تبارک تعالی کی جانب سے رحم, اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے, انہیں اختیار کرنا چاہیے. معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے, فسادات اور اس کی بنا پر رشتہ داریوں کو ختم کر دینا, یہ اس قدر عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے, بہن بھائیوں سے, رشتہ دار عزیز و اقارب, اور ریزن کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مطلب ایسی بات ہے کہ
ریزن تو آپ سب ہوتا ہے, میں
فرمان بھی دیکھیں بعض ہوتا, سب جگہ ایسا نہیں ہوتا.
آپ اس کو فرما رہے ہیں, ایک پہلو ہے
جی,
اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اب دیکھیں جیسے آپ نے بہن بھائیوں کی بات کی,
جی
اب یہ بھائی ہے اور اس نے بہن کا حصہ نہیں دیا ہوا, اس کی ذمہ داری ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, جو بھی ہے, یہ اب والد کے انتقال کے بعد اتھارٹی پاور آپ سمجھتے ہیں بھائیوں کے پاس زیادہ جو ہے نا وہ اختیار ہوتا ہے. اب یہ بہن کا حصہ نہیں دے رہا, اس کا جو حق بنتا ہے اس کی حق یہ رہے گی نہیں کر رہا, تو اب اس کو کون تحفے دے گا, کون اس کے پاس مسکراہٹوں کے تبادلے آ کے کرے گا, اور کون مطلب اس کے جو ہے نا وہ آگے آگے بڑھ کر سلام دعائیں کرے گا. تو جیسے کام کرے گا ویسے ہی لوگ انداز اپنائیں گے نا.
سلمان بھائی دیکھیں, برائی کو برائی سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا نا. اگر ایک شخص نے برا کیا ہے تو کیا دوسرے کو اس کے لیے برا کرنے کی اجازت ہے شرعاً؟ ایسا نہیں ہے. اگر ایک شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے,
یہ ہے کہ بھی کسی ایک نے برا کیا ہے تو آپ اس سے برا ہی کریں,
ہاں
یہ ضروری نہیں,
یہ ضروری نہیں ہے. اور ایسا یعنی اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. دیکھیں دو شخص تھے, دونوں پر علیحدہ علیحدہ احکامات ہیں شریعت کے. بھائی پر شریعت نے اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بہن کا حصہ دے, اپنے بھائیوں کا حصہ دے وراثت میں سے جو بنتا ہے. اور بہن پر صلہ رحمی لازم ہے, اس لیے نہیں کہ وہ زمین دے رہا ہے, جائیداد دے رہا ہے, وراثت دے رہا ہے, اس لیے وہ صلہ رحمی کرے. وہ بھائی اور بہن کا جو تعلق اور رشتہ ہے, صلہ رحمی اس بنا پر تھی. اور جس شخص نے حق نہیں دیا اس نے برا کیا ہے, شریعت اس کو اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دے رہی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر لازم قرار دیا ہے, قرآن مجید کے احکامات ہیں کہ یہ بندہ ان کی پیروی کرے. لیکن اگر ایک شخص اس کی پیروی نہیں کر رہا تو دوسرے کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کہ دوسرا شخص جو ہے وہ بھی شریعت کی وائلیشن شروع کر دے, وہ بھی اللہ رسول کے احکامات کو توڑنا شروع کر دے, بلکہ جو شریعت نے اس پر لازم قرار دیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے. باقی یہ واقعی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے اور اس بنا پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر بھی معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر درگزر کی حاجت ہوتی ہے. بندہ اگر کوئی شخص برا کر رہا ہے, دیکھیں کسی شخص نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ برا کیا, یہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسا نہیں کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایسا ہی کرو, بلکہ اسے اسی بات کا حکم دیا جائے گا جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے. اور جو دیگر جن کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, اور پھر ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں ان کا جو مبارک انداز ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے, دیکھیں بھلائی کے بدلے میں بھلائی کرنا, یہ تو میرا خیال ہے کوئی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن آپ بھلائی اسی کے ساتھ کریں گے جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا, ایسا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ بھی بھلائی اور خیر خواہی کی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا. تو ایک بندہ مومن کو, ایک اچھے مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ برائی بھی کی جائے, اس کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کی جائے, پھلدار درخت کو اگر پتھر بھی مارے جائیں تو وہ پھل ہی دیا کرتا ہے, اور بندہ مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے.
سبحان اللہ, جواب دیا.
زمین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی
جی جی,
کہ بعض لوگ وراثت نہیں دیتے, زمین جو ہے وہ چھین لیتے ہیں
جی.
تو لعنت والے جو اعمال ہیں
جی,
جن کے بارے میں آیا کہ لعن اللہ, کہ اللہ پاک ان پر لعنت فرماتا ہے, اس میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کی حد بندی کے نشانات مٹا دیے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا دیہات کے اندر جو ہے لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں اور حد بندی ہوئی ہوتی ہے
جی.
اب جو ہے وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ منڈیر کہتے ہیں, جو بھی اس کو کہا جاتا ہے
حد
بنی, اچھا اس کو ہی جو ہے وہ جب ٹریکٹر وغیرہ چلاتے ہیں
تو ساتھ,
ہاں ہل چلاتے ہیں ترکیب کے ساتھ, تو وہ بنی بھی ختم کر دیتے ہیں, وہ حد بھی ختم کر دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے, تاکہ جو ہے وہ دو چار پانچ انچ جو ہے وہ جگہ بھی ہمارے آ جائے, اس کے بعد جو ہے وہ وہی جو حد بندی ہے وہ بنا دیتے ہیں. اب جو نشان مٹاتا ہے, حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی روایت کرتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ ابو طفیل ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو زمین کی حد بندی مٹائے اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے.
اللہ,
اور باقی جو ہے وہ چند بعض لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک بہت بڑا خاندان تھا, دو بھائیوں کے اندر اس لیے جو ہے وہ قطع تعلق ہی ہوگی کہ ایک بھائی نے دو چار بالشت جگہ جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی اپنی جگہ میں شامل کر لی تھی, اور وہ تھا کہ اس نے یہ یوں کر لیا ہے. اور یہ یعنی بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں, جبکہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو کسی کی بالشت بھر یعنی ایک گٹھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں
جی,
وہ جو ہے وہ جگہ قبضہ کر لے گا اس پر, تو فرمایا کہ سات زمینوں کی جو وہ جگہ ہے وہ اس کے گلے میں جو ہے توک بنا کر ڈال دی جائے روز قیامت. تو کیسے اس کا وزن اٹھائے گا؟ آج جو ہے وہ ایک بالش جو جگہ لے رہا ہے وہ اگر ساتوں زمینوں سے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ اٹھا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے اس کا وزن کیسے وہ سہے گا؟ یقیناً جو ہے وہ یہ عذاب آدمی کو سہ نہیں سکتا. تو لہٰذا جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ لے کر کیا آدمی اس سے امیر بن جاتا ہے کیا؟ ایک بالش دو چار جو ہے وہ انچ جگہ لے کر. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات جس کی وجہ سے رحمی والے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بہت اچھی متوازن گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی ظلم بھی کرتا ہے تو برحال صلہ رحمی برحال کرنی چاہیے.
درست فرمایا آپ نے. اور یہ جگہ کی جو آپ نے سر بات کی تو یہاں تو لوگ جو ہے نا مرنے مارنے پر بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ایک تو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف کھیت کے اندر ہی نہیں ہوتا سر, گھر کی تعمیر میں بھی جو ہے نا یہ کام بعض کا لوگ کر جاتے ہیں. کھیتوں میں تو کیا کرتے ہیں وہ بنی جو ہے نا وہ اس کو ہل چلا کے اس کو رگڑ دیتے ہیں اور صرف دو تین انچ نہیں آتے بلکہ کو آٹھ دس انچ جو ہے نا وہ آگے کر کے اس کو ان کی جگہ پر جو ہے نا وہ اس کو بنا دیں. دونوں طرف کھیت ہی ہے, دونوں میں جو ہے نا وہ ہل چلا ہوا ہے تو یہ تھوڑا یوں کر کے جو ہے نا وہ ادھر اس طرح سے لوگ آ جاتے ہیں. پھر وہ بر پٹواری بھی آتے ہیں, پھر جگہوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. اور گاؤں دیہات میں تو سر جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بیمائش کا اندازہ بھی ہوتا ہے. اینے کرو اینی سرسائیاں, یعنی یہ لفظ اس کو بولتے ہیں, وہ قدم چلتے ہیں اس کا ایک پورا, یعنی وہ بھی ایک پیمانہ ہے بھائی اتنی جگہ ہے ہماری, اتنے کرو ہیں اور اتنی سرسائیاں ہیں, یہ سارے یعنی یہ انہوں نے یونٹ سمجھ لیں. جس طرح ٹیلی فون کا یونٹ ہے نا 10,000 روپے کا, تو ویسے ہی یہ جو جگہ کی پیمائش دیہاتی علاقے میں جو دیہاتی انداز میں ہوتی ہے تو اس کے یہ یونٹس ہیں. یہ کرو بھی کہتے ہیں اس کو, کرم اردو میں کہتے ہیں اس کو, سرسائیاں بھی کہتے ہیں. تو یہ پڑھا تھا کسی زمانے میں تو وہ ذہن میں آ ہی گیا. بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے سر, اب یہ جو گھروں کی جگہ لوگ بنا لے لیتے ہیں, اچھا اب وہ جس کی زمین ہے وہ جب پیمائش کرواتا ہے نا, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ جگہ گھیر رہا ہے نا جی, اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ سے زیادہ جگہ دوسرے کی جو ہے وہ گھیر رہا ہوں جی. ایک تو گھیر لیں گے, اب جب پیمائش کا مسئلہ آئے گا بندہ مطلب جو پٹواری ہے یا جو بھی ایکس وائی زی جس نے پیمائش کرنا ہے حد بندی بتانی ہے, اب وہ آ کے جب حد بندی کر دے گا اب اس پر جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑا شروع جو ہے وہ ہو جائے گا کہ آپ نے ہماری جگہ لی, جگہ تو اس نے لی ہوئی ہے. تو یہ اب ان کو بولے گا آپ پیسے لے لیں, اب وہ بولے گا نہیں پیسے نہیں لیں گے ہم تو, دیوار تو اپنی ہٹاؤ یہاں سے. تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسی رہنمائی عطا فرمائیں, یہ بھی ذہن ہمارا بنے کہ میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مطلب یہ یوں بولیں واشنگ ایریا اپنے گراؤنڈ فلور پر بنانے کے لیے میں اگر کسی کی جو ہے وہ چار پانچ فٹ جگہ جو ہے وہ اگر اپنے اس میں گھیر رہا ہوں تو یہ بھی ایک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, مسلمان کا حق بھی مار رہا ہوں.
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ تھوڑی سی جگہ کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک کی لعنت کا مستحق ہو جانا یہ کیسے کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہ بھی لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی, اچھا یہ بھی صلہ رحمی کے خلاف ہے. جب جو آدمی کسی کی جگہ عدنان بھائی جو ہے وہ قبضہ کر رہا ہے تو یہ صلہ رحمی قطع رحمی کا سبب بن رہا ہے. اور یعنی صلہ رحمی کیا ہے؟ یعنی حسن سلوک. تو حسن سلوک تو یہی تھا کہ بلکہ اپنی جگہ بھی ان کو پیش کر دیتے کہ چلیں آپ کی یہ جگہ جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو رہی تھی یا تھوڑی سی ہماری میری جگہ لے لو, یعنی جو ہے دل بڑا کرتے ہیں.
بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جی واقعی, مطلب وہ بالش بھر یا دو بالش جگہ ہوتی ہے, بعض اوقات بندہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے یعنی بھائی بھائی ہیں کہ یہ میرا جو ہے وہ دیوار سیدھی ہو جائے گی, اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا, نہیں لڑنے مرنے مارنے پر تیار.
اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو عورتیں انوالو ہو جاتی ہیں اور عورتیں اچھی بات نہیں کر رہی ہوتی, اچھا پھر اس میں جو ہے وہ بازوں کا دوسرے لوگ بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں نا کہ یہ دو بھائیوں کے اندر بڑی محبت ہے
جی,
دو خاندان بڑے اچھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, حقیقت میں وہ ان سے جیلس ہوتے ہیں, حسد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کے اندر جھگڑا ہو جائے, یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں. تو ان کی باتوں میں بھی بازو کا لوگ آ جاتے ہیں. تو ادھر ادھر کی باتوں میں آنے کی بجائے, عورتوں کی باتوں میں آنے کی بجائے, عورتوں کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے تو ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. اچھا بعض یعنی مدنی چینل کی جو ہے وہ کچھ ناظرات بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنا دل بڑا رکھیں. ساری عورتوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے, عورتیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی, لیکن جو ہے وہ کیسی عظیم عورتیں تھیں کہ جن کی جو ہے وہ آج مثالیں دی جاتی ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو برے لوگ کسی بھی صنف کے اندر ہو سکتے ہیں, تو بہرحال جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آنے کے بجائے آپس میں جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ ترکیب بنا لینی چاہیے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا کرنے کی اجازت دے دیں. ویسے عدنان بھائی ایک بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی دیوار ٹیڑھی بھی ہوئی ہے تو کیا مسئلہ ہے, اپنی جگہ ہی رکھے آدمی, کیوں ریکویسٹ کر رہا ہے یہ بھی جو خود دار ہونا چاہیے نا آدمی کو اپنی جگہ سیدھی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے تعلقات ٹیڑھے کر رہا ہے, صلہ رحمی ختم کر رہا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں دل ہی ٹیڑھے ہو رہے ہیں. تو اچھا نہیں ہے کہ اپنی دیواری ٹیڑھی کر لے, دل تو سیدھے رہے.
کیا بات,
سبحان اللہ.
تو سب سے بات تو بڑی پیاری اور بہت ہی پیاری ہے.
جی
لیکن سلمان بھائی یہ بھی بات میں عرض کرنا چاہوں گا, جیسے ہم دو افراد بیٹھے ہوئے, ہمارے بیچ سے دیوار جا رہی ہے, وہ ٹیڑھی ہے, تو وہ ان کے حق میں بھی ٹیڑھی ہے, میرے حق میں بھی ٹیڑھی ہے. اگر میں تھوڑی سی قربانی دے کر یہ کہہ دوں کہ استاد صاحب اس دیوار کو ایسے کر لیں, آپ کی بھی سیدھی ہو جائے گی, بھلے میری تھوڑی سی جگہ جائے گی لیکن دیوار دونوں کی سیدھی ہو جائے گی. تو بات دونوں کی بننی ہے, محبتیں دونوں کی ڈیولپ ہونی.
واہ بھائی واہ. مجھے یہاں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے, اس کا ایک وہ مصرع سا یاد آ گیا, دل دے پھٹ تو سیندا نہیں تے کپڑے سیوی جانا ہے, اے کی کیتی جانا ہے. تو یہ دلوں کے جو ہے نا,
بتا دے
جی, یعنی دل جو ہے یہ پھٹے ہوئے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کا کینا جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے, اور اس کو سیتے نہیں ہو, اس کو تم جوڑتے نہیں ہو آپس میں. مسلمانوں کے اندر جو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے وہ تم رکھتے نہیں ہو, کرتے نہیں ہو, اور کپڑے جو ہے وہ تم سیتے جا رہے ہو. تو یہ کیا کرتے جا رہے ہو؟
نمازی کی بات یاد آ گئی,
پھٹے ہوئے کپڑے سیتے ہو لیکن پھٹے ہوئے دل نہیں,
دل نہیں سیتے.
وہ ایک دیہاتی آدمی تھا, اس کی ایک بات یاد آ گئی. تو وہ ایک تعمیرات ہو رہی تھی نا مکان کی,
جی,
تو وہ بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ لوگ پتھر اور مٹی پر تو پیسے خرچ کرتے ہیں, یعنی عمارت تو بنا رہے ہیں, لیکن جو زندہ آدمی ہوتا ہے گوشت پوست کا, تو اس کی تعمیر کی طرف توجہ نہیں دیتے.
آئے آئے.
تو ہم جو ہے ذرا غور فرمائیں کہ عمارتیں تو اتنی بڑی بڑی ہم نے بنا دی لیکن ہمارے دل ابھی تک اتنی چھوٹے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو عمارت اتنی بڑی بناتے ہوئے جو ہے وہ ذرا ہمیں اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے نا. تو دل بڑا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عزت پائیں گے, آخرت میں بھی عزت پائیں گے انشاءاللہ.
اسی کلام کا ایک اور مصرع بھی وہ ذہن میں آ گیا, تو اس پر بھی ہم آگے چلتے ہیں, اس کو لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فرض نماز تو پڑھتا نہیں, فرض نماز تو پڑھتا نہیں تے نفلاں نیتی جانا ہے, اوے اے کی کیتی جانا ہے. یعنی وہ کام جو تمہارے اوپر لازم ہے, obligatory ہے, فرض ہے, وہ تم کر نہیں رہے, اور دیگر جو مستحب درجے کے کام ہے یہ تم کرتے جا رہے ہو, تو بھائی یہ کیا کرتے جا رہے ہو؟ تو فرض جو ہے اس کو تو جو ہے نا وہ ادا کرنا ہے. خالد بھائی یوں ہی اس کو ہم اگر اپنے ٹاپک پر مطلب لے کر کے آئیں, انہوں نے تو نماز کے بارے میں فرمایا نا, تو ہم اس کو ایک جرنلائز کر کے اگر لے کر کے آئیں, تو وہ چیزیں, وہ حقوق جن کی ادائیگی میرے اوپر ضروری ہے, ان پر میری توجہ نہیں ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے کے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. جس کا قرضہ دینا ہے قرضہ تو اس کو واپس کر نہیں رہے, اور کبھی اس کے گھر میں جو ہے نا وہ کھیر کی پلیٹ بھیج رہے ہیں, کبھی اس کے گھر میں بریانی بھیج رہے ہیں, کبھی سالن بنا کے بھیج رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, اس پر کچھ جو ہے روشنی ڈالیں.
لوگوں کی طبیعت
یوں ہی قرضہ کسی کا دینا ہے اور قرضہ نہیں دے رہے, ساری فیملی کو لے کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, بڑی اچھی ایک بات, عمرہ کرنا تو اچھی بات ہے نا, اس پہ کون منع کرے گا؟ لیکن یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے.
جس سے قرض لیا ہے اس سے پھر کہے نا کہ ہم جا رہے ہیں, ذرا آپ بھی راضی ہو جائیں. اور ان سے ہاں بازو کا راضی ہو بھی سکتے ہیں سلمان بھائی,
جی,
جیسے جو ہے بھائی کا قرض لیا ہوا, بڑے بھائی ہیں, جی, ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ فلاں فلاں جا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اگرچہ آپ کا قرض دینا ہے تو آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں, میں ذرا ہو کر آ جاؤں. تو اگر ان کے پاس گنجائش ہوگی تو وہ مہلت بھی دے دیں گے. لیکن لوگ ایسا تھوڑا کرتے ہیں, کسی کے احساس ہی نہیں کرتے اور جو ہے وہ بس ایک کام کرنا ہے. بازو کا تو صرف واہ واہ کے لیے بھی ہوتا ہے سلمان بھائی, تو ایسا جو ہے وہ ہمیں آگے جو بات یہی کریں گے. خالد بھائی
سے بالکل درست بات کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں. آپ نے بھی اچھا سوال ریز کیا ہے کہ ہماری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میری طبیعت میں یہ نیکی کرنا بنا ہوا ہے تو میں یہی کروں گا, مجھ پر فرض کیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اللہ کریم جل وعلا نے جس طرح رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا نا, اب رشتہ دار آ کر تقاضے کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس طرح کے افراد بھی معاشرے میں دیکھے ہیں کہ ان رشتہ داروں کو نہیں دیا جا رہا, دیگر کو دیا جا رہا ہے. کیوں؟ رشتہ دار کو دیا جائے گا اس میں بھلا دینا, یہ تو اپنا ہی ہے, تو گھر کی مرغی دال برابر ہی ہوتی ہے. باہر والے کو دیں گے تو وہ تھوڑا چرچا کرے گا, تھوڑے گن گائے گا, تھوڑے لوگوں کو فضائل بتائے گا, تو بات تو ہوگی, کوئی شہرت تو ہوگی. تو بندے کو چاہیے کہ وہ یہ بات دیکھ لے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے, مجھ پر کیا کام کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے چلے جائیں گے, بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن سے بچتے چلے جائیں گے. جیسے ابھی وہ بچوں کی شرارتوں کی تھوڑی ہماری بات ہوئی نا, تو بچوں کی شرارتوں پر ہم پہلے سے ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا.
جی,
لعنت ملامت کی بات ہوئی تو وہ پہلے سے ایک لفظ زبان پر جاری ہوتا ہے یا ایک طبیعت بنی ہوتی ہے. سلمان بھائی, یہ ساری باتیں جو نگیٹو اپروچ ہے ہماری, یہ کرنے والے یا جن کو ہم نے اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جناب اسلام کے مطابق گزارنی ہے اور اس طرح کی کوئی سچویشن آئے گی نا تو میرا ایکشن وہ ہوگا جو اسلام چاہتا ہے, میرا ایکشن وہ ہوگا جو دین چاہتا ہے؟ یقیناً نہیں سوچا ہوا ہوتا. اس وقت میری طبیعت میں جو آتا ہے وہ میں کر جاتا ہوں. بچے شرارت کر رہا ہے, سلمان بھائی اس کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کو لعنت دے رہا ہوں, اللہ کریم جل وعلا کی رحمت سے گویا دور کر رہا ہوں, اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں. اللہ کرے نہ کرے, ورحمتی وسیعت کل شیء, یہ تو اس کی رحمت کی شان ہے. لیکن بندہ اپنے الفاظ ایسے کہہ کر کہ جب سامنے والا رحمت سے دوری کا مستحق نہ ہو اور بندہ اس کو کہہ رہا ہو تو وہ خود تو رحمت سے دور ہو جاتا ہے, خود غلطی کر رہا ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا ہے سلمان بھائی, بچہ تنگ کر رہا ہے اور ماں اس کو یہ کہنے کے بجائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یہ کہہ رہی ہوتی ہے اللہ تجھ پر رحمت کرے تو ٹھیک ہو جائے. اس وقت تو تمہارا دل دکھی تھا, تھوڑی سی پریشان تھی, تو وہ لفظ کہہ دیتی جو بچے کے حق میں خیر و بھلائی کے موجود, جو اس کے حق میں کوئی بہتر ہوتے. ہم نے تو بات بھی وہی کی جو بہت بری ہوئی. اور کئی مرتبہ اسی طرح کے غصوں میں, اسی طرح کے جھگڑوں میں افراد ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں جو سلمان بھائی بسا اوقات قبول بھی ہو جاتی ہیں, اور جب ان کی قبولیت کا اثر دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کاش ساری زندگی میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہوتی. اولاد ہو جائے بھلے اندھی ہو جائے, ہو گئی تو پھر آپ بھگتنا مشکل ہوگا. ایسا ہو جائے تم یہ کام کر رہے ہو گر کے مرو گے, بچہ گر کے مر گیا. سلمان بھائی میں ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں کہ اس کے بچے نے اس ماں کو ستایا اور بہت برا ایٹیٹیوڈ اپنی ماں کے ساتھ کیا, اور واقعی جس کو پریشان کرنا کہتے ہیں نا, ذلیل کرنا کہتے ہیں نا ماں کو, اس طرح سے ذلیل کیا. اور ماں نے کہا تو کسی کی گولی کے سامنے آئے گا, جس طرح سے تو اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنی گالیوں سے مجھے مار رہا ہے نا تو کسی کی گولی سے مرے گا. سلمان بھائی ویسا ہی ہوا, اس کا بچہ کسی کی گولی کے نشانے پر آیا اور پھر اس ماں کی وہ کیفیت تھی کہ وہ اس کی ماں کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی تھی, ایسی بلک رہی تھی کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا, کیسے کہا, کاش میں کہتی ہی نہیں. اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. پہلے ہی یہ زبان ہے نا, اس میں بھی کہا جاتا ہے وہ تیر ہے, جس طرح پھینکا ہوا تیر واپس نہیں آتا نا, اسی طرح زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی واپس نہیں آتا. پہلے ہی سوچ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے, کیا بات کہاں کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں. اپنی اولاد کے حق میں ایسے جملے, وہ الگ بات کہ اولاد نے جو کیا اس سے بھی رب کی رحمت اس کے قریب نہیں آنی.
جی,
اس نے بھی غلطی کی لیکن میں نے بھی غلطی کی.
درست,
میں کاش غلطی نہیں کرتا تو اسی وقت میں اگر یہ دعا ہو جاتی ہے اللہ میرے بچے کو ہدایت دے, میرے بچے کو سنبھال لے, یہ اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ والدین کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہونا ہے, یہ بھول رہا ہے, مولا تو اس کو توفیق دے دے,
تو توفیق دے دے.
اگر اس وقت توفیق کی دعا ہو جاتی اس بچے کے لیے,
بیڑا پار ہو جاتا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اور اللہ ہمیں اس طرح کی جو ٹریجڈی ہے, ٹریجڈی ہو جاتی ہے جو بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اللہ اسے محفوظ فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قمر اتارے سرگودا اکتر شمالی سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا آج موضوع اللہ کی رحمت سے دور کون. سلمان بھائی, میرا تو یہ ایمان ہے کہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جو دور ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہیں.
یہ جملہ جو ہے نا, یہ محل غور ہے, کچھ فرمائیں گے سر اب اس کے اوپر.
سنت موقع جو ہیں اس کے بارے میں تو شفاعت سے محرومی کی وعید تو ہے, لیکن لعنت کا کوئی اس وقت تو مجھے یاد نہیں پڑتا, تو یا رحمت سے دوری کا تو یاد نہیں پڑتا, لیکن عمومی طور پر اگر یہ کہیں کہ وہ اللہ کی رحمت نہیں پا سکے گا تو ایک جدا بات ہے، لعنت والی بات ایک جدا سے ہے، اور مطلقاً کہنا کہ اس کی رحمت سے جو ہے جس طرح سنت پر عمل کرنے والا ہے تو اس پر شاید کلام نہیں ہوگا، لفظ لعنت پر ضرور کلام ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جب تک قرآن و حدیث کی سری کسی جو ہے وہ آیت یا حدیث پاک سری حدیث سے جو ہے وہ ثابت نہ ہو، تو مطلقاً ویسے کہنا بھی نہیں چاہیے، ویسے یوں اپنے آپ کو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں سنت پر عمل نہیں کر سکا، اللہ پاک کی رحمت سے مجھے محروم ہی رہی، یا فلاں نیکی نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پا سکا، تو عمومی لفظوں میں تو کہنے میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو یہ بولتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی رحمت سے محروم کون؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بات کرتے ہوئے بڑی اہم جو ہے نا وہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں اور کس طرح کہنے جا رہا ہوں، یہ بھی ایک ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے، مالک آپ کو سلامت باکرامت رکھے، اپنی ایمان پناہ میں رکھے، جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ جی
محمد عالم اتاری لاہور سے، حضور رکن شورا ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں سلمان بھائی، تو ان سے میری عرض ہے کہ ابھی جسٹ ناؤ اللہ تعالیٰ نے ایک پوتی عطا فرمائی ہے، تو میں کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ وہ ساتل سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتی جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ برائے مدینہ اس کا کوئی مبارک نام عطا فرما دے، جزاک اللہ خیر۔
ماشاءاللہ عالم بھائی آپ کو مبارک ہو، ہماری طرف سے بھی جعلہ اللہ مبارکن علیکم وعلی امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ بچہ پیدا ہو تو اس وقت ان الفاظ مبارک دینا یہ مستحب ہے، ایک اچھا کام ہے، تو اللہ پاک مدنی منی کو نیک بنائے، متقی بنائے، صالحہ بنائے، پرہیزگار بنائے، آپ سب کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور، جنت میں لے جانے کا ذریعہ، مخلص مبلغہ دعوت اسلامی بنائے، آمین۔ رکن شورا انشاءاللہ بتائیں گے نام۔
ویسے نام تو بعض کا یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ یعنی اس خاندان کے اندر کئی نام بھی ہوتے ہیں نا، ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں،
صحیح،
تو اگر کسی کا نام جویریا نہیں ہے قریب کے رشتے داروں میں
جی،
پھر یہ لفظ جویریا یا ام المومنین کا نام بھی ہے،
سبحان،
تو اگر یہ ہو تو یہ رکھ لیں۔
سبحان اللہ، چلے جی یہ ایک سجیشن آ گیا رکن شورا کی طرف سے، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ۔ ایک اور میرے ذہن میں بھی نام آ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے حضور سے پوچھا
نہیں، آپ بھی بتا دیں جو آپ کے ذہن میں، ہو سکتا ہے کہ یہی جو ہے وہ جویریا ان کے خاندان میں کوئی ہو تو۔
اللہ اکبر، چلے دوسرا ایک، یہ مسفرا میرے ذہن میں آ رہا ہے، مسفرا، میم سین فیرے اور گول ہا جو آگے ہوتی ہے، مسفرا، قرآن کریم میں لفظ بھی ہے، وجوہ یومئذ مسفرا، اور مسفرا کے ساتھ فاطمہ ملا لیں، مسفرا فاطمہ، تو یہ اور برکت والا نام ہے انشاءاللہ۔ تو یہ رکن شورا کی ریکمینڈیشن ہے، تو انشاءاللہ ایک سجیشن ہے اور ایک ریکمینڈیشن ہے۔
ویسے جو دادا ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنے پوتے پوتیوں پر بڑا جو ہے وہ مزہ آتا ہے، ان کو بہت لطف آتا ہے نا،
واہ واہ،
ان کی پوتی یہ تو کتنے خوش ہیں،
ماشاءاللہ،
اللہ پاک ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے،
آمین 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 آمین۔ جی
میرا نام امین اتاری قادری ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ کی رحمت سے دور کون۔ رکن شورا نے جو بتایا کہ اللہ کی رحمت سے گناہ کبیرہ کرنے والے اور دور ہوتے ہیں، اور مسلمان اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا جلدی، تو کیا اللہ کی رحمت سے کافر بالکل دور ہے؟ اگر دور ہے تو کافروں کو ان کا کفر اور کافر ہونے کے باوجود بھی نعمتیں اور کھانا پینا اور دیگر نعمتیں انہیں ملی جا رہی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی رحمت ہے کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس کی ذرا تفصیلی معلومات دیں۔
جی
دنیاوی طور پر جو ہے وہ بعض اوقات نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ پاک کی رضا کی دلیل نہیں ہوتا نا،
ٹھیک،
تو یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل بھی ہوگی کہ دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں وہ عارضی ہی ہیں، انسان کی اپنی زندگی عارضی ہے، اور جو آخرت کی اور جنت کی نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، تو لہٰذا اگر جو ہے وہ غیر مسلم کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو یہ ان کے لیے ڈھیل ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر واقعی دنیا و آخرت کی اصل ابدی نعمتیں پانا چاہتے ہیں جنتی جنت کی، تو پھر جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہونا پڑے گا
مدینہ
تو ظاہری جو ہے لوگوں کو اگر اس طرح کی نعمتیں ملی ہوں یا فاسق فاجر لوگوں کو اعلان اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی اگر دنیاوی طور پر کوئی رحمتیں برکتیں یوں ہمارے جو ہم جسے کہتے ہیں کہ مالی طور پر
صاحب ہمارے یہاں میں آپ کو عرض کروں جی دولت کوئی معیار پہ جس کی آپ بہت دولت بڑی نا بڑی رحمت ہے نال جی بڑی بڑی گل ہے یعنی وہ بولتے یعنی جس کی دولت زیادہ ہے جس کی جائیداد زیادہ ہے جس کی پراپرٹی زیادہ ہے جس کی گاڑیاں زیادہ ہے جس کا کاروبار زیادہ ہے اس کو بولیں گے بڑی رحمت واسطے پہ جناب یہ معیار بنایا ہوا لوگوں نے جی
حالانکہ یہ معیار ہے نہیں
کارکن کے پاس بھی دولت ہی تھی
اللہ کریم ارشاد فرما فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتا فلما نسو ما ذکروا به جس کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے جو اسے بھلا دیتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جن سے ڈھیل ہے اس پر ہر شے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مال آ رہا ہے دولت آ رہی ہے ریل پیل ہے اور بندہ اسی کے اندر مگن ہو گیا ہے وہ بھول گیا ہے کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات کوئی ہے جو مجھے عطا کر رہی ہے دراصل پہنچنا وہاں تھا اسے اسی کے اندر گم کر دیا جاتا ہے یہ رحمت نہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈھیل ہے اس کی طرف اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں بالخصوص جو اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں مانتے تو یہ ان کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ڈھیل ہے انہوں نے اور یہ اسی اپنے جو ان کا گرداب ہے اسی کے اندر وہ گھومتے رہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر ایمان نہیں لاتے تو یقیناً یہ حساب کتاب کا معاملہ اور دیگر سارے کے سارے یہ تو ان کے ذمے ہیں ہی ہیں
اللہ بچائے اللہ رحمت فرمائے جی
میرا نام مزمل عباس ستاری ہے میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے آج ایک کلام سنا دیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے
مدینہ مدینہ جی
فاطمہ اتاریہ ڈسکا ضیاء کوٹ سے عرض کر رہی ہوں پیارے پیارے سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت مدینہ مدینہ ہے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ
مدنی منی کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے اللہ یہ حال بھی نصیب فرمائے اور اس حال کے ساتھ پھر یہ کال بھی نصیب فرمائے حال اور کال نصیب فرمائے اس کو آسان کر دوں میں یہ حال یہ ہے کہ بندہ سوئے مدینہ جا رہا ہو اور کال یہ ہے کہ ساتھ میں یہ کہہ بھی رہا ہو کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جی
میں محمد عادل نواز اتاری میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آپ مجھے یہ نعت سنا دیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
ماشاءاللہ اشفاق بھائی کے کلام سننے کی فرمائش بھی ہے جی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا دو میسج ہیں اس کے ہمارے پاس کیا بات ہے ماشاءاللہ میسجز میں ہے جی جس بک سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اس بک کا نام بتا دیں آب کوثر مکتوب المدینہ نے کتاب جاری کی ہے آب کوثر بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کے ساتھ گلدستہ ہے درود و سلام یہ بھی ہے بہت زبردست ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ مکتوب المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں ابھی کچھ کلام احمد رضا بھائی سے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو برائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو برائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید
مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. بازار عمل میں تو سودا سرکار گرم تجھ میں, سرکار گرم تجھ میں, عربی کی سمائی ہے. سرکار گرم تجھ میں, عربی کی سمائی ہے. سب نے سپے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا, اے بے قصوں کے آقا, اب تیری دہائی ہے. کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے.
ابھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم جو ہے وہ دکھاتے ہیں پچھلی قوموں کے احوال, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا سیگمنٹ ہے پچھلی قوموں کے حالات. پچھلی قوموں میں قوم لوط کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. قوم لوط پر بڑا سخت عذاب آیا. یہ کون لوگ تھے, کیا کرتے تھے, روایات میں ان کے تذکرے ملتے ہیں. قوم لوط کی بری خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے, قوم لوط 10 خصلتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی. ایک خصلت تھی ان کی کبوتروں سے کھیلنا, اور قوم لوط کی بری خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی تھی کہ وہ غلیل بازی کرتے تھے. یہ قوم غلیل بازی کرتے تھے. اور ایک بری خصلت ان کی یہ تھی کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے. کبوتروں سے کھیلنا, غلیل بازی کرنا, سیٹیاں بجانا. اب یہ سیٹی بجانے کا اس قدر جو ہے نا وہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم غور کرتے ہیں, اس قدر عادت اس کی پڑ گئی ہے, اور کئی لوگ اس کو جو ہے وہ ایک عادت کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ ہم قوم لوط کی 10 بری خصلتوں کا جو ذکر روایت میں کیا گیا ہے, اس میں اس قوم کی اس بری خصلت کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے, غلیل بازی کرتے تھے. اب شکار اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ غلیل بازی کرتے تھے. بیسک چیز جو دیکھے, کبوتروں سے کھیلنا, غلیل بازی کرنا, سیٹیاں بجانا, یہ بازاری قسم کے لوگوں کی عادات, یہ بازاری قسم کا انداز, یہ بازاری قسم کی عادتیں, یہ لہو و لعب میں پڑے رہنا, غفلتوں میں کھوئے رہنا. آج کئی نوجوان ہمارے ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں وی ہیو ٹو انجوائے آور لائف, ہمیں اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے, ہمیں لطف لینا ہے زندگی سے,
ہم دنیا میں آئے ہیں چار دن عیش و عشرت کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے، کھیل کود کرنے کے لیے، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، ہمیں لہو و لعب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں ان غفلتوں کے لیے نہیں بنایا گیا. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ لوگ وہ لوگ تھے جو بے حیائی کرتے تھے، قوم لوط کے لوگ بے حیائی کرتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اپنے اعضاء، اپنے جسم، اپنے جسم کی رنگت، اس کو ظاہر کرنا ایک عجیب قسم کا فیشن بن گیا. لڑکے لڑکیاں اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کی رنگت کو ظاہر کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھا جا رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ پڑھا لکھا سمجھا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا مطلب اپ ٹو ڈیٹ سمجھا جا رہا ہے، اور جو سادہ لباس پہنے، جو ہے وہ حیا والا لباس پہنے، اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اولڈ مائنڈیڈ ہے، یہ پرانے خیالات کا، یہ جو ہے وہ اس کی مطلب ترقی والی سوچ نہیں ہے. بے حیائی کو ترقی کا نام دے کے ہمارے نوجوانوں کو مس کنسپشن میں ڈال دیا گیا. آدھے لباس کر دینا، شارٹ لباس پہنا دینا، سلیو لیس کپڑے پہنا دینا لڑکیوں کو، یا طرح طرح کے جو وہ جسم کے اعضاء کی ابھار یا رنگت ظاہر ہونے والے لباس پہنانے کو، یہ سمجھنا کہ یہ ترقی ہے. ترقی ان چیزوں کا نام نہیں ہے. قوم لوط پر عذاب کن چیزوں کی وجہ سے آیا؟ ان میں ان لوگوں کی بری خصلتوں کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کی عادات کو بیان کیا گیا ہے، ان کی خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ قوم لوط کے لوگ یہ اپنی شرمگاہ کو ڈھکتے نہیں تھے. قوم لوط کے لوگ جو ہے وہ کبوتروں سے کھیلتے تھے. قوم لوط کے لوگ غلیل بازی کرتے تھے. قوم لوط کے لوگ جو ہے وہ سیٹیاں بجاتے تھے. اب یہ بہت عجیب و غریب قسم کی عادت ہمارے کئی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں غفلتوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں بے حیائی سے بچائے، اللہ پاک ہمیں حیا کا پیکر بنا دے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے. اللہ پاک ہمیں حیا کی دولت عطا فرمائے اور ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ابھی ہم سبحان بھائی سے بات کریں گے، یہ سیگمنٹ ہے ہمارا ایک نظر معاشرے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سلمان بھائی، خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین. سبحان بھائی ماشاءاللہ، آپ وائٹ امامے میں، وائٹ سوٹ میں کیا گریس فل لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. جتنے خوش رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. سبحان بھائی، اینٹی بایوٹک کا استعمال، یہ معاشرے کے اندر رجحان پکڑ رہا ہے، اور بچوں میں بھی بڑوں میں بھی یہ بہت ایک سلسلہ چل نکلا ہے. لوگ خود ہی جا کر میڈیکل سٹور سے، کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو جن کو تھوڑا سا سینس یوں کہیں یا جن کو تھوڑا سا نالج ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، تو وہ جا کر اینٹی بایوٹک کوئی نہ کوئی لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس ایٹیٹیوڈ پر، اس رویے پر، اور اینٹی بایوٹک کے بے تحاشا استعمال پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، پہلے تو گفتگو کے انداز آغاز میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب آخری دفعہ میری حاضری ہوئی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے اور اس طریقے سے میرے لیے دعا فرما دیں. امیر علیہ سنت نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹرز کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا. جس طرح بہت سی بیماریاں ایسی تھیں جن کو پہلے کیوریبل نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ سائنس کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اور رفتہ رفتہ اس کا علاج دریافت ہوتا چلا گیا. جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ ہیز ناٹ سینڈ ڈاؤن اینی ڈیزیز وداؤٹ سینڈنگ ڈاؤن اٹس کیور، کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی نہ اتاری ہو. تو الحمدللہ ایسا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے. سائنس اس تک اب بھی نہیں پہنچی تو یہ ایک الگ میٹر ہے. اب جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، جو آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ اینٹی بایوٹک دوائیاں کیا ہیں، دیکھیں سلمان بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ بہت زبردست پروٹیکٹیو میکانزم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شاہکار تخلیق، یہ انسانی جسم، اس کے اندر ایک نظام ہوتا ہے احتیاط کا، پروٹیکٹیو میکانزم ہوتا ہے. جب بھی بخار چڑھتا ہے تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بخار کیوں چڑھتا ہے. بخار دراصل انسان کے خون کی گرمی کا نام ہے. گرمی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان کے جسم میں کوئی جراثیم داخل ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ اس کا خون وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ وہ جو حملہ آور جراثیم ہے وہ اس ٹیمپریچر کو برداشت نہ کر سکے اور وہ خود ہی مر جائے. اس کو ہم بخار کہتے ہیں. یعنی بخار کا ہونا یہ ایک سمٹم ہے، ایک علامت ہے کہ جسم میں کوئی بیکٹیریا کوئی پیتھوجن داخل ہو گیا ہے، اب اس کو ہم نے مارنا ہے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ طاقتور ہو وہ بیکٹیریا تو بخار زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح ہمیں اس کی انڈیکیشن پتہ چلتی ہے. اب یہ بخار کیوں ہوتا ہے، یعنی وہ کون سے ایسے جراثیم ہیں جس کو انگلش میں مائکرو آرگنیزمز یا پیتھوجنز کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن ہم سن لیتے ہیں. ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، ایک وائرس ہوتا ہے، ایک پیراسائٹ ہوتا ہے اور ایک فنگس ہوتی ہے. بیکٹیریا کے جو بخار ہیں ان میں بڑے مشہور ہیں، جس طرح گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، گیسٹرونٹائٹس ہو جاتا ہے، پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے اور اسی طرح ٹی بی ہو جاتا ہے، یہ بیکٹیریا سے ہوتے ہیں. اسی طرح وائرس جو ہے اس سے ہیپاٹائٹس بی ہوتا ہے، سی ہوتا ہے، انفلوئنزا ہو جاتا ہے، میزلز یعنی خسرہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو پیراسائٹ کی بیماری ہیں ان میں سب سے مشہور ملیریا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ان کو انہیبٹ کرنے کا یعنی ان بخار کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے کار ہیں، اور اس میں ایک بہت بہترین طریقہ کار وہ آپ کی اینٹی بایوٹک دوائیاں ہیں. دیکھیے اینٹی بایوٹک دوائیوں کا جو مختصر ترین سلمان بھی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوائیاں جو جسم میں موجود انفیکشن کو دور کریں بیکٹیریا کی وجہ سے. یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے جو جسم میں خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے والی دوائیوں کو اینٹی بایوٹک دوائیاں کہتے ہیں.
صحیح.
اینٹی بایوٹک دوائی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، یہ بیکٹیریا کو کل کرتی ہے یعنی مار دیتی ہے. نمبر دو، یہ بیکٹیریا کو کاپی ہونے سے یعنی بڑھنے سے روکتی ہے. جو بیکٹیریا بڑی تیزی سے ریپروڈیوس ہوتے ہیں، آگے سے ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کو یہ روکتی ہے. اب اینٹی بایوٹک دوائی ہے تو بڑی زبردست چیز. 1920 تک جب اینٹی بایوٹک دوائی ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگ چھوٹے چھوٹے انفیکشنز کی وجہ سے بھی وہ موت کا شکار ہو جاتے تھے اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا. لیکن 1940 میں جب اینٹی بایوٹک دوائیاں وہ بننا شروع ہوئی اور مارکیٹ میں باقاعدہ کمرشلی آنا شروع ہوئی، یہ جو اینٹی بایوٹک دوائیاں تھیں، تو اس کے بعد سے بیماریوں کی روک تھام میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. اب یہ دیکھیے، یہ ڈفرنٹ کلاسز آف میڈیسن ہوتی ہیں. ایک اینٹی بایوٹک ہے جو کہ بیکٹیریا کو روکتی ہے، اور اسی طرح ایک اینٹی پائریٹک ہے جو بخار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اینٹی انفلامیٹری ہے، جسم میں سوزش ہو جائے تو استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح پین کلرز ہیں، جب انسان کے جسم میں درد ہوتی ہے تو استعمال کی جاتی ہے. تو اینٹی بایوٹک دوائیوں کا اثر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک دوائیوں کی ایجاد سے پہلے سلمان بھائی سرجری بھی بڑی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ سرجری کرنے کے بعد جب آپ پیشنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو سرجری کی وجہ سے اس کے جسم میں انفیکشن کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، اور اینٹی بایوٹک دوائیوں سے پہلے سرجری کے بعد ایک مریض عام طور پہ مر جایا کرتا تھا اور اس کی دوائی نہیں تھی. اب ماشاءاللہ سرجری کے بعد اینٹی بایوٹک دوائیاں جب دی جاتی ہیں تو سرجری کے ریٹ بھی اچھے آ گئے ہیں. اور اس میں اب
یعنی سرجری سے ہونے والی اموات پر یوں سمجھ لیں کہ قابو پا لیا گیا ہے.
ہاں جی بالکل.
سبحان اللہ، میں نے ایک بات سنی ہے، اس پر میں چاہوں گا آپ کی مہارانہ رائے آنی چاہیے. ہم نے یہ سنا ہے کہ آپریشن کے بعد جو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں انفیکشن کو کل کرنے کے لیے یا بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے، یہ صرف ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، باقی جو دیگر ممالک ہوتے ہیں وہاں پر وہ اس کو اینٹی بایوٹک دینے کی ضرورت حاجت ہوتی نہیں ہے. کہ اس میں بتایا یہ، یعنی جو میں نے شنیدن بات سنی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جو ہائیجینک میجرز ہیں، جو صفائی کے معاملات ہیں، ان پر اتنی توجہ نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو انفیکشن ہو جاتا ہے. اور دوسرے جو ہے وہ کنٹریز کے اندر چونکہ بڑا اس کا ایک خیال ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہوتا. کیا یہ بات درست ہے؟
اصل میں ایسا ہے سلمان بھائی کہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ دیگر ممالک میں بالکل زیرو پوسٹ آپریٹو کیئر کی جاتی ہے، یعنی آپریشن کے بعد زیرو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا کے ہر وہ ملک میں جہاں پر آپ آپریشن کریں اور آپریشن کے بعد جو کنڈیشنز ہیں وہ ہائیجینک نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے مریضوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کے ہاسپٹل سٹے چاہ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے ہاسپٹل سٹے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاسپٹل کی جو انوائرمنٹ ہے اور وہ تمام جو معاملات ہیں وہ اس طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سٹے ایک ہیلدی بندے کو نہیں کرنا چاہیے. جب ایک ڈاکٹر آپ کو ریلیف دے دے کہ اب آپ گھر چلے جائیں تو آپ فوراً گھر آ جائیں. گھر کی ہوا میں، گھر کے حالات میں اور ہسپتال کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دیکھیے جس وقت آپ آپریشن کرتے ہیں تو آپ ایک زخم اس مریض کو خود لگاتے ہیں ڈیلیبریٹلی، آپ انسیشن ڈالتے ہیں اس کو، کیونکہ آپ نے چیرا ڈال کے ہی آگے کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ زخم ہوتا ہے. اب جو جس وجہ سے آپریشن کیا گیا، مثال کے طور پہ ہرنیے کا مریض تھا، ہرنیے کے مریض کا آپریشن کیا گیا، اس کے جسم کی جو جگہ باہر آ گئی تھی اس کو انہوں نے سی کے رکھ دیا، ایک تو یہ ٹھیک ہوا نا. لیکن ہرنیے تک پہنچنے کے لیے جو چیرا ڈالا وہ بھی ایک زخم ہے، اس نے ہیل ہونا ہے اور اس زخم کو ہیل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، اس کو حالات چاہیے. لیکن اب اگر صفائی مناسب نہیں ہوگی، وہ ڈریسنگ پراپرلی نہیں کرے گا اور سب سے بڑھ کر اس کو پس سے نہیں بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو سرجری کے زخم ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ وہ پس پڑ جانا ہوتا ہے، اور وہ پس پڑ جاتی ہے زخم خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی گندگی رکھی جائے گی، پٹی تبدیل نہیں کی جائے گی، وہ جو ہوا ہے وارڈ کی اس کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات پھر بہت زیادہ دیگر گم ہو جاتے ہیں. یعنی میں اپنی زندگی میں جتنے پیشنٹس کو ریفر کرتا ہوں، سرجری دیکھتا ہوں، کثیر تعداد میں افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے آپریشن کا زخم خراب ہوتا ہے. وہ جس وجہ سے آپریشن ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن زخم کی خرابی کی وجہ سے سالہ سال لگ جاتے ہیں. دیگر ممالک کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ آپریشن تھیٹر کے اندر انتہائی درجے کی صفائی کا ہے. دیکھیے یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہر طرح سے صفائی کا خیال رکھا جائے، چاہے وہ دانتوں کی صفائی ہو، کھانے کی صفائی ہو، ہاتھوں کی صفائی ہو، ہر طرح کی صفائی کا خیال رکھا جائے. تو یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر کے اور ہسپتالوں کے، اور ان پروٹوکولز کو مینج کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں اور سب کو یہ پروٹوکول سکھائے جاتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سرجن بھی ہے وہ جوتیاں لے کر آپریشن تھیٹر میں نہیں آئے گا. وہ باقاعدہ جو اکوپمنٹس ہیں سرجیکل، ان کو سٹرلائزڈ کنڈیشن میں ہاتھ نہیں لگائے گا، ورنہ وہ گندے ہو جائیں گے، ان کے جراثیم ان کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ سارے پروٹوکولز جب میٹ نہیں کیے جائیں گے تو سلمان بھی وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور دنیا کا کوئی بھی آپریشن تھیٹر ہو، ریزلٹ صحیح نہیں آئیں گے. سرجری ایک بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے، بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے والی چیز ہے. سرجن کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح خون جو بہ رہا ہے وہ بند ہو جائے اور کسی طریقے سے زخم خراب نہ ہو، کیونکہ اس نے جب چیرا ڈالا اندر دیکھا تو اس کو نظر صاف آ رہا جو اس نے کر دیا. عام طور پہ غلطیاں نہیں ہوتی، ورنہ ہیومن ایرر تو دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوموں میں بھی ہوتا ہے.
جی بالکل، لیکن
سرجن دو باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے، خون بند ہو گیا، کیونکہ جب چیرا ڈالا خون بند ہو گیا کہ نہیں، خون بند ہو گیا، اور ساتھ دوسرا کہ زخم جو ڈلا تھا وہ خراب تو نہیں ہوا، اس کی ڈریسنگ پراپرلی ہو رہی ہے کہ نہیں. تو یہ معاملہ سب کی زندگی میں آ ہی جاتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ زخم کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ سرجری کا ہو چاہے وہ دیگر کا ہو، اور صفائی کے لیے اپنے طریقے استعمال نہ کریں. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ذرا سا گلا خراب ہوا، وہ جو والد صاحب نے گلا خراب ہونے پہ دوائی کھائی تھی، میں بھی جا کے کاؤنٹر پہ وہ دوائی لے لوں. دیگر ممالک کے اندر ایک میڈیکل سٹور والا آپ کی مرضی پہ کوئی دوائی نہیں دے سکتا. ویسے تو آن دی کاؤنٹر میڈیسنز کچھ ہوتی ہیں جو کہ آپ جا کے لے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کا اور میڈیکل سٹور والے کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو پرسکرپشن بھیجتا ہے اور وہ اس کی پرسکرپشن پر دیتا ہے. دیکھیے اینٹی بایوٹک اس وقت دنیا کی ایک مریکلس ایجاد ہے، یہ وہ ایجاد ہے جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی روک تھام ہوئی. لیکن اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر چکی ہے کہ اینٹی بایوٹک دوائیوں کا اثر ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو جراثیم ہوتا ہے یہ بھی ایک جاندار ہے، یہ یک کھل ہوئی جاندار ہے، یونی سیلولر آرگنیزم ہے. اگر آپ اینٹی بایوٹک دوائی ڈاکٹر کے کہنے پہ استعمال نہیں کرتے، خود استعمال کرتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں تھی اور آپ استعمال کر لیتے ہیں، آپ کو انفیکشن وائرس کی وجہ سے تھا. یاد رکھیں جو وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے اس میں اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی، اس کے لیے الگ میڈیسنز ہوتی ہیں. وائرس جو ہے وہ زیادہ تر ویکسینیشن سے ٹھیک ہوتا ہے. جس طرح یہ بات سنیے گا, ہیپاٹائٹس سی کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, لیکن ہیپاٹائٹس سی جس کو ہو جائے اس کا علاج بڑا زبردست ایجاد ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ہیپاٹائٹس بی جو ہے اس کی ویکسینیشن ہے, لیکن جس کو ہیپاٹائٹس بی ہو جائے اس کا علاج یہ تھوڑا مشکل ہے. ایجاد ہوا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے. تو وائرس عام طور پہ ویکسینیشن سے ٹھیک ہوتا ہے, اور اگر آپ کو وائرل کھانسی ہے, آپ کی کھانسی بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ بیکٹیریل نہیں ہے, وہ وائرس کی وجہ سے ہے. آپ اینٹی بایوٹک ٹھوکی جا رہے ہیں, کھائی جا رہے ہیں, کبھی یہ کھاتے کبھی وہ کھاتے, اب آپ کے جسم پہ وہ اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 5 دن, 10 دن, 15 دن, 27 دن, 21 دن اینٹی بایوٹک کھائیں, اور آپ نے وہ اینٹی بایوٹک اتنے دن نہیں کھائی, اب بھی اگلی دفعہ وہ اینٹی بایوٹک کے خلاف آپ کے جسم میں ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں مد نظر رکھیں, اپنے ڈاکٹر پر اعتبار کریں. اور یہ جو جانوروں کو اینٹی بایوٹک لگائی جا رہی ہے آج کل, بہت زیادہ اینٹی بایوٹک لگائی جاتی ہے, اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے, اور انسان کے اندر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس, یعنی پہلے 5 دن دوائی کھاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے, آج 10-10 دن, 12-12 دن دوائی کھا رہے اور ٹھیک نہیں ہو رہے, یہی اس کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہا جاتا ہے. دیکھیں دوائی اتنی جلدی نہیں ایجاد نہیں ہو سکتی, دوائی کا پورا میکنزم ہوتا ہے, اور وہ 15 سال لگتے ہیں لیبورٹری سے آپ کے منہ تک آنے میں, وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دوائی کو ایجاد کیا جائے. اور اب یہ جو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے ظاہری بات ہے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. فوری شفا مل جائے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ پورا پروسیس ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جائے. تو بہرحال سلمان بھائی, یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اینٹی بایوٹک دوائیاں جب آپ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کھاتے ہیں تو اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے بہت سی اینٹی بایوٹک دوائیاں ایسی بھی ہیں جو جگر کو متاثر کرتی ہیں اور انسان کو جوائنڈس یعنی یرکان ہو جاتا ہے. بہت سی ایسی ہیں جو کڈنیز کو یعنی گردے کو متاثر کرتی ہیں. بہت سی ایسی ہیں جس سے منہ سوکھ جاتا ہے, الٹی آتی ہے, کیونکہ ہمارے جسم میں بیکٹیریاز ہیں, اور بہت سے بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ دوست ہیں, جو ہمارے فائدے کے لیے رب تعالیٰ نے جسم میں رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی جو گٹ ہے, یہ کھانے کی نالی ہے, اس میں بہت سے بیکٹیریا ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر فائدہ مند ہوتے ہیں. تو جب آپ اینٹی بایوٹک دوائی کھاتے ہیں تو وہ ہر قسم کے بیکٹیریا پر ایکٹ کرتی ہے, ہر قسم کے بیکٹیریا کے اوپر ایکٹ کرتی ہے. اسی لیے اینٹی بایوٹک دوائی سے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے, الٹی بھی آتی ہے, موشن بھی آتے ہیں. تو آپ کو جب بھی اینٹی بایوٹک دوائی کا ریئیکشن ہو, فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور براہ کرم جو میڈیسن کے اندر پرچی دی گئی ہے اس پرچی کو نہ پڑھیں, وہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ڈاکٹر کے لیے ہے. عام طور پہ ایک ریئیکشن دوائی کا وہ دنیا میں صرف 5% لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس ریئیکشن کو پڑھ لیتے ہیں نفسیاتی طور پہ آپ کو بھی وہ ریئیکشن ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نے اگر آپ کو نہیں بتایا, آپ براہ کرم اس کو نہ پڑھیں, اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر پہ ریلائے کریں. آپ پہلے گوگل کے اوپر اپنی بیماریوں کا پڑھ لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. 5 سال 10 سال لگے اس ڈاکٹر کو ڈگری حاصل کرنے میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف گوگل پہ سرچ کرنے سے آپ کو ڈگری مل گئی ہے, ایسا نہیں ہوتا. طبیعت دیکھی جاتی ہے, ماضی دیکھا جاتا ہے, میڈیکل ہسٹری دیکھی جاتی ہے, اکنامک کنڈیشن دیکھی جاتی ہے, مریض کی رنگت دیکھی جاتی ہے, مریض کے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے وائٹل چیک کیے جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہوتا ہے, اس پہ انحصار کرنا سیکھیے.
درست فرمایا. اور بیکٹیریا کی ابھی آپ نے بات کی سبحان بھائی, دہی جو جمتا ہے یہ بھی بیکٹیریا کی مدد سے ہی جمتا ہے, ورنہ تو بغیر یہ بیکٹیریا نہ ہو تو پھر وہ دودھ جو ہے نا وہ دہی میں کنورٹ نہیں ہو پائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟
جی بالکل, ایسا ہی ہے, میرے ہاتھوں کی انگلیوں پہ ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پوری ایک تحقیقی میرا سلسلہ ہے سلمان بھائی, کہ ہماری ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے فلورا. جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا کرتے ہوئے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو یہ بیکٹیریا فلورا ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے, اور یہ اتنا دوست بیکٹیریا, اتنا زبردست بیکٹیریا ہے کہ یہ ہماری گٹ میں, ہمارے منہ میں, ہماری پوری کھانے کی نالی میں اور ہمارے پیٹ میں جا کے اس کو اسسٹ کرتا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر بیکٹیریا کا سب سے بڑا استعمال تو آپ دیکھیے نا, کہ میں نے ایک مالٹا اٹھایا اور مالٹا, کسی بندے نے مالٹا اٹھایا اور کیلا اٹھایا اور وہ اٹھا کے مٹی کے اوپر پھینک دیا. اب اگر وہ مٹی کے اوپر گرا رہے گا یا کوئی جانور مر گیا اور وہ مرنے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد اس کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی، تو یہ بیکٹیریا ہی تو ہیں جو کہ اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں اور اس کی باڈی کو کھا جاتے ہیں. دیکھیں وائرس جو ہے وہ عام طور پہ کلچر میں نہیں آتا، یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک ڈش ہوتی ہے اس میں انسان کے خون کو رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے بیکٹیریا کو گرو کروایا جاتا ہے، تو جو بیکٹیریا گرو کر جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کے جسم میں کون سا بیکٹیریا تھا. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اینٹی بایوٹک شروع کر دی تو اب اگر آپ بلڈ کلچر کروائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں آئے گا، یہ ٹیسٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اینٹی بایوٹک شروع کرنے کے بعد بلڈ کلچر کروائیں. اگر آپ کو ایسے لگتا ہے پیٹ بھی خراب نہیں ہے، گلا بھی خراب نہیں ہے، کوئی بظاہر وجہ نہیں ہے لیکن بخار چڑھ رہا ہے، تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ بلڈ کلچر ٹیسٹ کروائیں. آپ کو فوراً پتا چل جائے گا بیکٹیریا کون سا ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے، اور سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ الحمدللہ اس ٹائپ کے بیکٹیریا کو کون سی اینٹی بایوٹک چاہیے سائنس یہ بھی بتا دیتی ہے، اسی وقت بتا دیتی ہے. تو بہرحال یہ میں پھر یہاں پیرس کرتا چلوں کہ بلا شبہ سائنس کی ترقی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا دین اسلام یہ ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں ہر حال میں علماء سے مربوط رہنا چاہیے. اور ڈاکٹرز جو ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے صدقے وہ بھی ڈاکٹرز کے علماء سے مربوط رہتے ہیں اور علماء سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں کس انداز سے دوائیوں کے بارے میں، علاج کے بارے میں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ یہ ساری رہنمائی جو آج سائنس ہمارے لیے لا رہی ہے، ان سب کی رہنمائی ہمارے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. ہمارے بزرگان دین نے الحمدللہ ہماری رہنمائی فرمائی. پچھلے دنوں میں باب پڑھ رہا تھا سلمان بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے یعنی پریئرز کے جو دعا آپ نے فرمائی کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، ان کے بھی باب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوائیں جو میڈیسنز آپ نے پرسکرائب فرمائی ان کے بھی باب موجود ہیں. لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اپنی بیماری کے حوالے سے کہ جو دوائیاں ہیں ان کا یوز جو ہے وہ اپنی طبیعت اور اپنی آب و ہوا کے مطابق کرنا چاہیے. اس حوالے سے جس ملک میں ہم رہ رہے اس ملک کے ڈاکٹر سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے.
درست فرمایا آپ نے سبحان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے معلومات دی ہیں. اور جو ایک اہم ترین بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے ہی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ استعمال نہ کرتے رہیں، اور جو ڈاکٹر بیماری یا جو دوائی سجیسٹ کرے اسی کو یوٹیلائز کیا جائے. بہت شکریہ سبحان بھائی، اللہ آپ کو برکت سلامتی دے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. احمد رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو کلام سناتے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. صلی اللہ علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. جبھی افسردہ قدم لرزیدہ. جبھی افسردہ قدم لرزیدہ. چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانب توبہ، چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانب توبہ. نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ.
ہوتا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہا پچیتا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیتا نم دیتا مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کرتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کرتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سرجیتا سرجیتا ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سرجیتا سنجیتا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیتا نم دیتا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کوشچنز ہیں, کچھ سوالات ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شیطان کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ کیا شیطان عالم تھا؟
عالم تو تھا لیکن جو ہے وہ شیطان کے پاس علم تو تھا, بلکہ اپنے علم کی وجہ سے جو ہے وہ ملائکہ کا استاد بھی بن گیا تھا, معلم الملائکہ. لیکن جو ہے وہ اس نے وہ کام کیا کہ جو اس کے علم کو بھی جو ہے اس پر بھی یہ حاوی ہو گیا. وہ کام کیا تھا, وہ گستاخی کیا تھی؟ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا اللہ پاک نے کہ سجدہ کرو, تو اس نے اللہ پاک کے اس حکم کی عدولی کی حکم نہیں مانا, اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں غساخی بھی کی, جس کی وجہ سے جو ہے یہ ذلیل و خوار ہو گیا اور لعنتی قرار پایا.
ٹھیک ہے جی, تو یہ شیطان شیطان ہی تھا. تو علم ہو تو علم کے ساتھ ساتھ پھر عاجزی بھی چاہیے. یہ تکبر میں بھی تو آ گیا نا سر.
جی جی,
یہ اب آپ دیکھیں اللہ کے حکم کے اللہ کے فرمان کے آگے تکبر کر رہا ہے, اللہ بچائے.
یعنی علم جو ہے وہ اپنی ذات میں تو نور ہی نور ہے
جی,
لیکن جو خود بد ذات ہو
آئے آئے,
جب اس کے پاس علم آتا ہے تو اس کے اندر غرور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ کسی اچھے آدمی کے پاس جو ہے اچھی سعادت مند انسان کے پاس علم ہو تو اس کی سعادت میں مزید اضافہ ہو جاتا.
سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی. بارش کسی مثال ہوگی نا, کچرا کنڈی پر برسے گی تو بدبو کے بھبکے اٹھیں گے, اور اگر کسی گلشن پر برسے گی تو وہاں سے خوشبو کے حلے جو ہے یہ آئیں گے. سبحان اللہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک گناہ بار بار ہو رہا ہو تو بندہ کیسے بچے؟
دیکھیں بار بار توبہ کرنی چاہیے. اصل میں بازو کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہلاکت خیزیاں اور اس کا جو انجام ہے وہ ہماری نظر سے ہٹ جاتا ہے نا. تو پھر اگر ایسا گناہ ہے تو اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں, نقصانات ہیں, دینی دنوی نقصانات, وہ پیش نظر رکھیں گے اور ان کو سامنے رکھیں گے تو امید ہے کہ وہ اس گناہ سے بچت ہو جائے گی. بہرحال گناہ تو گناہ ہے, یہ اپنی ہلاکت خیزیاں ضرور لاتا ہے, اس سے تو ہر دم توبہ کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے جی, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دو اشعار ستاد اسلام کے.
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, مہرِ چرخِ نبوت پہ روشن گل باغ رسالت لا ہو سلام موت اعظم امام تو کا فنوں کا جلوائے شان قدرت لا ہو سلام کاش بخشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام
صبح ہو میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے